আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک دین پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک دین پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان گویا کہ آج کے حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آنے والے چند سالوں بعد کیسے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اسلام کے سچے شہدائیوں کے سامنے کس طرح کی پریشانیاں وارد ہونے والی ہیں۔ اعلی حضرت نے اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھا اور یہ فرمایا تھا، مسلمانوں کو متنبہ کیا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ بات کیا ہے؟ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان فخر صحافت ادیب شہیر اور ہمارے برادر دینی حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب صدیقی مدیر اعلیٰ پیغام رضا ممبئی جنہوں نے پوری دنیا سنیت کو اور وہ خواتین جو اپنے گھروں سے پردے کے درمیان رہ کر کے ہماری آواز سماعت کر رہی ہیں ان سب کو میرا سلام محبت. اور پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. میں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو ہمارے موضوع کے موافق ہے, لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے اپنی روایت اور تمام علماء اسلام اور مسلمانوں کے موقف اور معمول کی تائید اور تبلیغ اور اشاعت اور اس پر عمل کرتے ہوئے میں مناسب ہی نہیں بلکہ انسب سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات کے سردار مکی سرکار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار آقائے نامدار نائب پروردگار رحمت پروردگار آقائے نعمت دریائے رحمت آفتاب رسالت ماہتاب نبوت نو بہار شفاعت جناب آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پورا مجمع جھوم کر کے دل لگا کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامی و علی آلہ صلاتم و سلامن علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلامن علیک یا حبیب اللہ. حضرات نبی کا نام آئے تو ایک مسلمان کا چہرہ کھل اٹھنا چاہیے, نبی کا تذکرہ ہو ایک مسلمان کی پیشانی چمکنی چاہیے, اللہ کے محبوب کا ذکر جمیل ہو تو ایک مومن کی آنکھوں میں نور آنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے آقا سراپا نور ہیں. اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ہمارے آقا نور ہیں اور نور والے سرکار کا تذکرہ ہو تو ہماری آنکھیں روشن اور منور نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہمارے آقا کی وہ ذات ہے اور اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کا جمگھٹا لگا ہوا ہے, رات اندھیری ہے, رات زیادہ ہو گئی, روشنی کا اہتمام نہیں ہے, سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. دو صحابی کہیں دور کے محلے سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, ہمیں اپنے گھروں کو جانا ہے, ہم اپنے گھر کیسے جائیں گے, ہمارے پاس چراغ نہیں, ہمارے پاس لائٹ کا انتظام نہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے, لائٹ دینا روشنی دینا یہ اللہ کا کام ہے, لیکن صحابی کا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ نے جسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ نے جسے دنیا میں ہادی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے, وہ پیغمبر دین کی ضرورتوں کی بھی تکمیل فرماتے ہیں اور دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرماتے ہیں. اسی لیے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے, ہمیں اپنے گھر کو جانا ہے. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عصا ہے. سرکار نے اپنا دست مبارک اس سے مس فرما دیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے ڈنڈے سے مس فرما دیا, عصا سے مس فرما دیا. سرکار کے دست مبارک کا مس فرمانا تھا کہ وہ سوکھی لاٹھی چمکنے لگی, اس میں نور پیدا ہو گیا, روشنی پیدا ہو گئی. مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سوکھی لاٹھیوں میں ہمارے آقا کے دست کرم کی برکت سے روشنی پیدا ہو سکتی ہے, تو ایک مسلمان اگر بمبئی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اپنے آقا کو محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو بلا شبہ مجھے کہنے دیا جائے کہ اس کا چہرہ بھی چمک اٹھے گا، اس کی آنکھیں بھی منور ہو جائیں گی، اور آنکھیں ہی منور نہیں ہوں گی بلکہ اس کا قلب بھی منور ہو جائے گا۔ لیکن قلب ہونا کیسا چاہیے؟ قلب ابو بکر کے جیسا ہونا چاہیے، قلب عمر فاروق کے جیسا ہونا چاہیے، قلب عثمان ذوالنورین کے جیسا ہونا چاہیے، قلب مولائے کائنات کے جیسا ہونا چاہیے، قلب صحابہ کے جیسا ہونا چاہیے، قلب اہل بیت کے جیسا ہونا چاہیے، قلب غلاموں کی طرح ہونا چاہیے، سلمان فارسی کی طرح ہونا چاہیے، حضرت بلال حبشی کی طرح ہونا چاہیے، قلب گستاخوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ابو جہل موجود تھا مکہ میں تھا لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا، ابو لہب موجود تھا اسے کچھ نظر نہیں آیا لیکن سلمان فارس میں تھے انہیں نظر آ گیا، نبی کے نور سے انہیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ بلال دور تھے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن نور نبوت سے انہیں استفادہ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو آدمی کا دل اگر کشادہ ہو، آدمی کے دل کے اندر اگر جگہ ہو، ظرف وسیع ہو، تو بلا شبہ نبی کی بارگاہ سے اسے فائدہ پہنچتا ہے، اور بلا شبہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، ایمان والوں کو فائدہ پہنچا، جو تقوی والے لوگ تھے انہیں فائدہ پہنچا، آج بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہمارے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور ان صحابہ کرام کی لاٹھی چمکنے لگی، اب وہ دونوں صحابی اسی لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر کو جانے لگے۔ لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ الگ ہو رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ انہیں راستہ مل گیا تھا، انہیں پتا چل گیا تھا کہ جس پیغمبر کے دست مبارک کی برکت کا یہ عالم ہے کہ سوکھی لاٹھی میں وہ اپنا دست کرم پھیر دیں تو سوکھی لاٹھی چمکنے لگے۔ انہوں نے اس پر قیاس کیا اور ایک صحابی نے دوسری صحابی کی لاٹھی سے اپنی لاٹھی کو رگڑ دیا، اس کا رگڑنا تھا کہ نور نبوت سے وہ بھی لاٹھی روشن ہو گئی، اور اس طرح سے دونوں کے دونوں صحابی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا دست کرم پھیر دیں، نظر عنایت فرما دیں تو مسلمان کا چہرہ بھی چمکے اور مسلمان کو ظاہری روشنی بھی حاصل ہو اور باطنی روشنی بھی حاصل ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی شان یہ ہے وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھ کر کے سناتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کی تعلیم کون دیتا ہے؟ جو حکمت کو جانتا ہو، جو مصلحت کو جانتا ہو، جو عقل اور دانائی رکھتا ہو۔ یہ کام دنیا کے حکما کرتے ہیں، فلاسفہ کرتے ہیں، علم والے کرتے ہیں، لیکن یزکیہم کی تفسیر کون بن کر کے آیا ہے؟ یزکیہم کی شان کس کی ہے؟ کس کو اللہ نے مزکی بنایا ہے؟ مزکی کسے کہتے ہیں؟ جو دلوں کو صاف کر دے۔ اب آپ بتاؤ، دنیا کا کوئی ایسا طبیب نہیں پیدا ہوا ہے کہ جو لوگوں کے مزاج کو بدل دے، جو لوگوں کی طبیعت کو بدل دے۔ ڈاکٹر آپریشن کر سکتا ہے، ایک جسمانی طبیب جسم کا علاج کر سکتا ہے، لیکن روح کا کون علاج کرے گا؟ روح کا علاج کرنے والا وہ ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، کائنات کی ہدایت کے لیے جس پیغمبر کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر کو بھی سوار دیتے ہیں اور باطن کو بھی سوار دیتے ہیں۔ اسی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اسی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں شور اور ہنگامہ ہے کہ اختلافات ہو رہے ہیں، جہاں ملکی سطح پہ اختلافات ہو رہے ہیں، سیاسی سطح پہ اختلافات ہو رہے ہیں، سماجی سطح پہ اختلافات ہو رہے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک پر یلغار کر رہا ہے، ایک قوم دوسرے قوم پر یلغار کر رہی ہے، ایک زبان والا دوسرے زبان والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک برادری والا اپنی برادری کی ناکوچی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے لیڈروں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت صرف کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ملک والا دوسرے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، اپنا مال سپلائی کرنا چاہتا ہے، اپنے دائرے حکومت کو بڑھانا چاہتا ہے، ایک زبان والا اپنی زبان کی فوقیت اور بالاتری کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، ایک برادری والا دوسری برادری والے کے اوپر اپنی برتری کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں بے شمار اختلاف اختلافات ہیں، ملکوں کے اختلافات ہیں، سماجی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، اقتصادی اختلافات ہیں، معاشرتی اختلافات ہیں، تہذیبی اختلافات ہیں، ثقافتی اختلافات ہیں، کلچرل اختلافات ہیں، دنیا بھر کے اختلافات ہیں۔ ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی والے کو برا بھلا کہہ کے جا رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کاشی کا رسول جب یہ کہتا ہے کہ فلا گستاخ، فلا نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، فلا نبی کا دشمن ہے، اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، نبی کے چہیتوں کا دشمن ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نماز کی باتیں کیجئے، آپ روزے کی باتیں کیجئے، آپ تعلیم کی باتیں کیجئے، آپ تہذیب و ثقافت کی باتیں کیجئے، آپ عدل و انصاف کی باتیں کیجئے، آپ امن و شانتی کی باتیں کیجئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملکوں کے اختلافات کی بات ہوتی ہے تو آپ کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں، علاقوں کے اختلاف کی بات ہوتی ہے آپ کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے جائیداد اور خاندان کے اختلافات کی بات ہوتی ہے تو آپ کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے استاذ کو برا کہہ دے، آپ کے شہر کو برا کہہ دے، آپ کے خاندان کو برا کہہ دے، آپ کی بیوی کو برا کہہ دے، آپ کے بیٹوں کو برا کہہ دے، آپ کے سسرال والوں کو برا کہہ دے، آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنو بھلا بتاؤ کہ ہمارے رشتے کس کام کے ہیں؟ ہمارا رشتہ کہاں کام آنے والا ہے؟ ایک ارب پتی مرتا ہے، مرنے کے بعد چاہے جتنا بڑا ارب پتی کھرب پتی ہو، اس کی اولادیں اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتی ہیں، اسے اسی قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتی ہیں جہاں ایک رکشہ چلانے والا دفن کیا جاتا ہے، جہاں آٹو چلانے والا دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارا رشتہ کس کام کا ہے؟ ہمارا خاندان کس کام کا ہے؟ ہمارا خاندان وہاں کام نہیں آتا ہے، ہمارا رشتہ وہاں کام نہیں آتا ہے، ہمارا ناتا وہاں کام نہیں آتا ہے، ہمارے بیوی بچے وہاں کام نہیں آتے ہیں، ہمارے نانی حال اور دادی حال والے کام نہیں آتے ہیں، ہمارا استاد کام نہیں آتا ہے، وہاں کون کام آتا ہے؟ وہاں کام آنے والی ایک ذات ہے، اس ذات کا نام کوئی اور نہیں ہے، اسے اللہ کا محبوب کہتے ہیں، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، اسے اللہ کا حبیب کہتے ہیں، اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت میں کون کام آنے والا ہے؟ قبر میں کون کام آنے والا ہے؟ ایک رشتہ ہے جو قبر میں کام آ سکتا ہے اور آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ بھلا بتاؤ، ہماری بیٹی کا رشتہ رسول اللہ کی بیٹی کے رشتے سے بڑھا ہوا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے رشتے کو فاطمہ کے رشتے پر ترجیح دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو ابو بکر کی غلامی سے اپنے خاندان کی غلامی کو فوقیت دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے خاندان کا رشتہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اوروں کے لیے سیاست کا رشتہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے نہ خاندان اہمیت رکھتا ہے، نہ سیاست اہمیت رکھتی ہے، نہ تجارت اہمیت رکھتی ہے، نہ بابا ماں باپ اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ غلامی رسول اللہ کا رشتہ ہے، محبت سرور کونین کا رشتہ ہے، فاطمہ زہرا کا رشتہ ہے، ابو بکر عمر کا رشتہ ہے، عثمان و علی کا رشتہ ہے۔ جس کا رشتہ ان حضرات سے ہے وہی ہمارے لیے اہم ہے۔ اب وہ چاہے ابو بکر کا چاہنے والا امریکہ میں رہتا ہو، عمر فاروق کا چاہنے والا عراق میں رہتا ہو، عثمان ذوالنورین کا چاہنے والا سیریا میں رہتا ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو ہم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، عراق والے کو ہم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، امریکہ والے کو ہم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، لیکن ہمارا رشتہ اس سے ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم اس کے خوشیوں میں شریک ہیں، ہم اس کے غم میں شریک ہیں، اسے تکلیف پہنچتی ہے ہمیں درد ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے احساس ہمیں ہوتا ہے، وہ پریشانیوں سے اور مصائب سے دوچار ہوتا ہے اور اس کی ٹیس ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کا رشتہ محمد عربی سے ہے اور ہم غلامان محمد رسول اللہ ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اور جس کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے ہے، چاہے وہ رہنے والا کہیں کا ہو، چاہے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج نبی کے نام پر جب ایک عالم بولتا ہے, جب کوئی عالم دین بیان کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صرف نبی نبی صرف نبی کا نام لیا جا رہا ہے, نبی کی تعریف کی جا رہی ہے, کچھ اور آگے پیچھے ہونا چاہیے. سماج میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے دار و مدار اسلام ہے, اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا تھا, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان اور اسلام نام ہے نبی کے غلامی کا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے, کلمہ پڑھنے کا نام اسلام ہے, روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے, اگر روزہ رکھنے کا نام اسلام ہوتا تو آپ نے پڑھا ہوگا مہیش بھٹ صاحب اور ان کی ماں ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. ان کی ماں روزہ رکھتی تھی اور وہ کہتے ہیں اخبار میں انہوں نے بیان دیا, ان کا مضمون چھپا کہ میری ماں بھی روزہ رکھتی تھی اور میں بھی روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ روزہ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مہیش بھٹ اور ان کی ماں مسلمان ہیں. اگر روزہ رکھنے والوں کا نام مسلمان ہوتا تو مہیش بھٹ کو مسلمان کہا جانا چاہیے تھا. اگر نماز پڑھنے والوں کا نام مسلمان ہوتا تو وہ منافقین جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو مسلمان کہا جانا چاہیے تھا, لیکن انہیں مسلمان نہیں کہا گیا, انہیں منافق کہا گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے, کلمہ پڑھنے سے صرف آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا رشتہ نبی کونین سے نہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ دیکھو ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں, ایک مرتبہ سرکار نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا تھا, اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. عمر کے پہلو میں جو جان ہے اس جان کے علاوہ ساری دنیا سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ اے عمر تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر کے, حد تو یہ کہ اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے نہ محبت کرے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اب تو میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں. اب آپ بتاؤ کہ نبی فرما رہے ہیں کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرے, اور وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا, وہی حجر اسود ہے جہاں سے آپ ارکان حج کا آغاز کرتے ہیں. ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے, ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر گئے ہوں گے یا حاجیوں سے اور عمرہ کرنے والوں سے سنا ہوگا کہ حجر اسود کو پہلے آدمی چومتا ہے اور چومنے کے بعد وہاں سے طواف کا آغاز کرتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. وہی حجر اسود ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جنتی پتھر ہے, جنت سے لایا گیا ہے. جب لایا گیا تھا تو وہ سفید تھا, اب اس کا بہت سارا حصہ کالا پڑ چکا ہے, اسے حجر اسود کہا جاتا ہے. کالا پتھر وہ چومنے والوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, یہ پتھر ہے اور مومن جب حج کے ارادے سے جاتا ہے, عمرہ کے ارادے سے جاتا ہے, اس پتھر کو چومتا ہے تو حاجی چوم رہا ہے جنتی پتھر سمجھ کر کے, اور اس پتھر کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرما دی ہے کہ وہ پتھر مسلمان کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پتھر کو مخاطب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, یہ حجر اسود کل بھی تو پتھر تھا, آج بھی پتھر ہے, میرے نزدیک تیری عظمت سے ہزاروں درجہ بڑھ کر کے ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ ہے. اگر عمر نے نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو یہ حجر اسود تمہیں ہرگز ہرگز نہیں چومتا, نبی نے تمہیں چوما ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں. معلوم کیا ہوا کہ نبی نے چوم لیا پتھر کو تو پتھر اب سارے مسلمانوں کے لیے, دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے مرکزی عقیدت بن گیا ہے, بوسا گاہ مسلمین بن گیا ہے, مسلمان اسے چومتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ ایمان نام ہے نبی کو چاہنے کا، ایمان نام ہے نبی سے محبت کرنے کا۔ اور چاہت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ میں مولانا آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مجھے گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، آپ اس سے معانقہ کر رہے ہیں، اور جب وہ گالیاں دے چکا تو آپ نے اس سے کہا گالی دینے والوں کو کہ چلیے آپ میرے یہاں چل کر کے کھانا کھا لیجئے یا میری چائے پی لیجئے، اب میں کیا سمجھوں گا کہ واقعی آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں سمجھوں گا کہ یا تو یہ آدمی عقل سے بے بہرا ہے، یا یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے، میرے ساتھ یہ تمسخر کر رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ محبت کا پیغام یہ ہے، محبت کا مزاج یہ ہے کہ ایک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کے دوست کو دوست رکھتا ہے اور اس کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن یہاں کے لوگ پھول گلی پہنچے اور وہاں کے علماء کرام سے ملے، وہاں کے اساتذہ سے ملے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے مان لیا کہ یہ ہمارے ہیں، حالانکہ ہمارا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں پہلے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے جاننے والے کہ آپ جاننے والے ہیں، اس بنیاد پر ہم نے مان لیا کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جو تمہارا محبوب ہے وہی ہمارا محبوب ہے، جو تمہارا جاننے والا ہے وہ ہمارا جاننے والا ہے۔ ہمیں مزاج مل گیا کہ محبت کا اور عداوت کا مزاج یہ ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، اپنے دوست کی خواہش کو آپ پوری کرتے ہیں، آپ کی بیوی کہہ دے کہ تمہیں اپنے گھر والوں سے الگ رہنا ہے، بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پر؟ آپ نے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ بیوی نے کہا ہے، سسرال والوں نے کہا ہے۔ آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ سسرال تمہیں نہیں جانا ہے، آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ نے کہا کہ ہم سسرال نہیں جائیں گے، ہم فلاں سے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ہمارے والد نے منع کیا ہے، ہماری والدہ نے منع کیا ہے، آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے باپ نے کہا آپ نے ملنا چھوڑ دیا، آپ کی ماں نے کہا آپ نے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، آپ کی بیوی نے کہا آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ گویا کہ دوستی اور دشمنی کا یہی معیار ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں بتاؤ، کیا آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آپ نبی کی چاہت کا اعلان کرتے ہو؟ کیا آپ نبی کے چاہنے والے ہو؟ آپ نبی کے ماننے والے ہو؟ اب ذرا سوچو کہ جو نبی کو گالیاں دے، جو نبی کو اپنا بڑا بھائی کہے، جو نبی کو اپنے جیسا کہے، جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھے کہ جیسا علم غیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، ویسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر سبھی و مجنون یعنی دودھ پیتے بچے، پاگل دیوانوں اور بیل بھینس گدھوں کو بھی، چوپایوں کو بھی اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی حاصل ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ کیا یہ نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ کیا وہ آدمی نبی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ لاکھوں کہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ایک آدمی کہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ نے پوچھا کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک اچھا انسان مانتا ہوں، آپ کو پڑھا لکھا شخص مانتا ہوں، آپ کو تہذیب و تمدن کا مرکز سمجھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ شاباش، بہت اچھی بات ہے، آپ کی طبیعت مچل اٹھتی ہے، آپ اسے چائے پلانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کافی پی لو، آپ کہتے ہیں لسی پی لو، لیکن وہی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم بھی آپ کو مانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسا مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو چور مانتا ہوں، میں آپ کو گنہگار مانتا ہوں، میں آپ کو پاپی مانتا ہوں، میں آپ کو جھوٹا مانتا ہوں۔ دیکھو، مانا دونوں نے، پہلے والے نے آپ کو اچھا انسان مانا، پہلے والے نے آپ کو مہذب انسان مانا، اور دوسرے والے نے جھوٹا مانا، دوسرے والے نے چور مانا۔ اب بتاؤ دوسرے کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے تم نے ہمیں مانا نہیں بلکہ تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے، تم نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مانا دونوں نے، لیکن دونوں کے ماننے کا انداز الگ الگ ہے۔ ایک مسلمان مانتا ہے، نبی کا چاہنے والا مانتا ہے، نبی کا غلام مانتا ہے، تو ایسا مانتا ہے، ایسا مانتا ہے کہ جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے ہیں، ابو لہب نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے ہیں، کفار نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے ہیں، منافقین نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ خبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو جب یہ خبر ملی تو کافروں کا ماننا تھا کہ اس بار ابو بکر ضرور انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اسے ہم نہیں مانتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رات کے تھوڑے سے لمحے میں مکے سے بیت الحرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین جائے اور وہاں سے آسمانوں پہ جائے اور لوٹ کر کے چلا آئے, ایسا ہم نہیں یقین کر سکتے ہیں. لیکن کفار و مشرکین نے اور منافقین نے جب یہ خبر حضرت ابو بکر کو دی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قربان جاؤ مسلمانوں, عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے محبوب نے کہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں محمد ابن عبداللہ یعنی محمد رسول اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانی دنیا پر گیا, پہلے آسمان پر گیا, دوسرے آسمان پر گیا, تیسرے آسمان پر گیا, ساتویں آسمان پر گیا, اور حد تو یہ ہے کہ وہاں گئے جہاں آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا, بلکہ ہمارے وہاں وہ گمان بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. سیدنا اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. یہ وہ پیغمبر ہے جن کا ذکر مکے میں ہو رہا ہے, مدینے میں ہو رہا ہے, دنیا کے چپے چپے میں ہو رہا ہے. یہ وہ پیغمبر ہے کہ ان کا ذکر عرش بری پر ہو رہا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش کی عرش میں تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش میں ترپا دھوم تھام, کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے, آپ ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ پیغمبر اب تک آپ مدینے میں اور مکے میں رہ کر کے جلوے بکھیرتے تھے, اب وہ محمد مصطفیٰ اپنے خدا سے ملنے کے لیے عرش بری پر حاضر ہو رہے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہمارے آقا عرش بری پر گئے, جنت کا مشاہدہ فرمایا, جہنم میں جہنمیوں کے احوال آپ کو دکھائے گئے, اور جب آپ تشریف لے آئے تو یہ خبر جب حضرت ابو بکر کو ملتی ہے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا, لیکن سب سے پہلے وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت ابو بکر ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہمارے محبوب نے کہا ہے, ہمارے نبی نے کہا ہے, ہمارے آقا نے کہا ہے, تو میں تصدیق کرتا ہوں اور سب سے پہلا میں ماننے والا ہوں کہ نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیجئے, بات بہت بڑی ہے, دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے لمحے میں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد حرام یعنی مکے سے ایک ماہ کا سفر ہے, ایک ماہ اونٹ سے چلیں گے تو فلسطین پہنچیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی, وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. وہ رحمتیں اور برکتیں کیا ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں ہیں, انبیاء کی نشانیاں ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں انبیاء مدفون ہوں گے وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی, وہ رحمت والی ہو جائے گی. تو ابو بکر نے کہا کہ بلا شبہ میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے. قرآن تو یہی نہ کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, یہ لوگوں میں نے اس سے بڑی بات کے ماننے کا پہلے اعلان کر دیا ہے. کفار نے کہا کہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا, ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا, ہم نے جنتوں کے احوال نہ دیکھے, ہم نے عرش بری کو نہ دیکھا, لیکن نبی نے کہا کہ خدا یہ ہے تو ہم نے نبی کے کہنے پر خدا کو مانا ہے. تو جب ابو بکر نے نبی کے کہنے پر خدا کو مانا, جب ابو بکر نے نبی کے کہنے پر جنت کو مانا, جب ابو بکر نے نبی کے کہنے پر کلمہ طیبہ پڑھا ہے, تو یہ تو معراج میں جانے آنے سے بہت بالا تر بات ہے. میں اس سے بڑی بات کا اقرار کر چکا ہوں, اسی لیے تو انہیں صدیق کہا جاتا ہے. تو یہ ماننے والے کا انداز ہے, لیکن منکر کا انداز ذرا دیکھو کہ ابو جہل ہے, سامنے ہے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, نبی کے معجزات کا اظہار ہو رہا ہے, سرکار انگلیوں سے اشارہ فرماتے ہیں, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے, نبی حکم فرماتے ہیں, دو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, کلیجہ شک کر دیتا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابو جہل نے نہیں مانا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، علماء کی تقریریں نہیں مان رہے ہیں، ہماری دلیلیں نہیں سن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو عقل والے نہیں ہیں۔ ارے سنو، آج کا کوئی مولوی مولانا اور ڈاکٹر اور امیر جماعت اس زمانے کا ہے، اس زمانے کا بہت پڑھا لکھا، اس زمانے کا بہت ہوشیار، اس زمانے کا بہت بڑا ادیب، اس زمانے کا بہت بڑا عالم و فاضل، جس کو آپ ابو جہل کہتے ہیں، وہ جاہل نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، عربی جانتا تھا اور بہت فصیح عربی بولتا تھا، لیکن اسے دنیا اسے ابو الحکم کہتے تھے، لیکن اس نے اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، اللہ کے نبی کی کو نہ جانا، ان کی شان کو نہ سمجھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے۔ تو جس کو دنیا ابو الحکم کہہ رہے تھے، نبی نے فرما دیا کہ وہ ابو جہل ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہوں گے اس زمانے میں بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے پڑھے لکھے کو جاہل کہہ دیا، عربی بولنے والے کو جاہل کہہ دیا، عالم انصاف کو آپ نے جاہل کہہ دیا، شعر کہنے والے کو آپ نے جاہل کہہ دیا، شعر سمجھنے والے کو آپ نے جاہل کہہ دیا، عرب کے دانا اور حکیم کو آپ نے جاہل کہہ دیا۔ لیکن سنو سنو، دنیا چاہے جو کہے، ہم اسے مانتے ہیں، اور ایک مسلمان اسے مانتا ہے جسے نبی فرماتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ تو ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک مسلمان ابو الحکم کو ابو الحکم نہیں کہتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا ہے، بلکہ اسے ابو جہل کہہ رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس زمانے کا عقل مند، اس زمانے کا فیصلہ کرنے والا، اس زمانے کا جج، اس زمانے کا وکیل، اس زمانے کا پڑھا لکھا، جس نے اللہ کے نبی کے مقام کو نہ پہچانا، تو نبی نے فرمایا کہ ابو جہل ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آج بھی اگر کوئی مولوی، آج بھی کوئی امیر، آج بھی کوئی ڈاکٹر، آج بھی کوئی پروفیسر، آج بھی اگر سماج کا کوئی طبقہ مقام نبوت سے نابلد ہے، تو مجھے کہنے دیا جائے کہ لوگوں کی زبان پہ وہ عالم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ عقیدہ و عمل کا بیمار ہے، وہ مریض ہے، اسے روحانی علاج کی ضرورت ہے، اسے روحانی شفا خانے میں جانے کی ضرورت ہے۔ صرف جسم ہی کا آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقل کا بھی بیمار ہوتا ہے، عقیدے کا بھی بیمار ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عقائد بیمار ہو چکے ہیں، جن کے نظریات بیمار ہو چکے ہیں، جن کی طبیعتیں بیمار ہو چکی ہیں، جن کی روحیں بیمار ہو چکی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان دین میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے؟ اگر آدمی کی طبیعت اچھی ہوتی، روح اچھی ہوتی، تو بلا شبہ اسے ذکر کی محفلوں میں دل لگتا، اس کی طبیعت چاہتی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنے، اس کا دل لگتا کہ نبی کی محبت کے گن گائے جائیں، نبی کے ترانے گائے جائیں، نبی کی نعت پڑھی جائے، نبی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، نبی کی تعریف و توصیف کی جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کے چاہنے والوں کو چاہنا، ان سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور نبی کے گستاخوں سے دور رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں آیا ہے، میں کوئی تقریر لفاظی کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، دل بہلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت کرو اللہ کے لیے اور عداوت کرو اللہ کے لیے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ محبت کی بات ہونی چاہیے، جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونی چاہیے، تم ہمیں برا نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ براہ راست تم نبی سے مقابلہ کر رہے ہو۔ نبی نے فرمایا کہ محبت اللہ کے لیے کرو اور عداوت بھی اللہ کے لیے کرو۔ عداوت اللہ سے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کسی کے خلاف نہ بولیے، کسی کے بارے میں تقریر نہ کیجیے، چور کو چور نہ کہیے، مجرم کو مجرم نہ کہیے، شراب پینے والے کو شراب پینے والا نہ کہیے، جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیے، مکار کو مکار نہ کہیے۔ تو اب بھلا بتاؤ کہا کیا جائے؟ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ چور کو چور نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مرتد کو مرتد نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ منافق کو منافق نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کافر کو کافر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک ہندوستانی کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، بنگلہ دیشی کو بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے، امریکن کو امریکن کہا جاتا ہے، حاجی کو حاجی کہا جاتا ہے، مولانا کو مولانا کہا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہابی کو وہابی کیوں نہ کہا جائے، دیوبندی کو دیوبندی کیوں نہ کہا جائے، قادیانی کو قادیانی کیوں نہ کہا جائے، منافق کو منافق کیوں نہ کہا جائے، صلح کلی کو صلح کلی کیوں نہ کہا جائے۔ ارے کوئی ہمیں بریلوی نہیں کہتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں اجمیری کہتا ہے، ہماری پیشانی چمک اٹھتی ہے، کوئی ہمیں بغدادی کہتا ہے، ہماری آنکھوں میں نور بھراتا ہے کہ ہمارا رشتہ مدینے کے تاجدار سے جوڑا جا رہا ہے، ہمارا رشتہ بغداد کے آقا سے جوڑا جا رہا ہے، ہمارا تعلق بریلی کے تاجدار سے جوڑا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے ہیں میری سرکاروں کے، ہمارا رشتہ ہماری اصل سے جوڑا جاتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں مسرت ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں ان کے نام سے پکارتے ہیں تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، پھر تو جہنم کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف جنت ہی ہونی چاہیے تھی، سورگ کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ساری دنیا کو ایک ہی دین پہ ہونا چاہیے تھا، ساری دنیا کو ایک ہی مذہب پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا خدا کریم بھی ہے، ہمارا خدا رحیم بھی ہے، ہمارا خدا غفار بھی ہے، ہمارا خدا قادر مطلق بھی ہے، اور وہی خدا جبار بھی ہے، وہی خدا غضب فرمانے والا بھی ہے، وہی خدا اپنے بندوں کو عذاب میں بھی مبتلا کرنے والا ہے۔ جو خدا تعالی رحیم ہے وہی قہار بھی کیوں ہے؟ جس خدا نے جنت کو بنایا ہے، جس خدا نے جنت کو سجایا ہے، جس خدا نے رچایا بسایا جنت کو، اس خدا نے جہنم بھڑکتے ہوئے شولوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے، دونوں کے نام الگ الگ ہوں گے، اور جب دونوں کے نام الگ الگ ہوں گے تو ان کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ آج کے زمانے کا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے جس فتنے کو صلح کلی کہا جاتا ہے۔ صلح کلی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک بات بتا دو کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، قرآن کو کس نے نازل کیا؟ کسی مولانا نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اور دوسری جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور تیسری جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ان تینوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا، اس میں کسی قسم کا خلط ملط نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کون لے کر کے آئے؟ جبریل لے کے آئے۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، قیامت تک کام آنے والی یہ کتاب ہے، جتنے احکام ہیں دنیا جہان کی تمام باتوں کا تذکرہ قرآن میں کر دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشکی اور تری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہ ہو، تمام باتوں کا قرآن میں ذکر ہے، تو ظاہر صلح کلیت کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ارے کافروں کو کافر کہا گیا، چوروں کو چور کہا گیا، زانیوں کو زانی کہا گیا، لوگ کہتے ہیں یہ سب نہ کہیے، ایسی ایسی الفاظ علماء اور مولانا لوگ ممبر سے کہتے ہیں، کتنی بڑی توہین ہے۔ نبی کی تعریف کیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ارے نادان، اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو قرآن ہی میں تو یہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہ مابو آپ فرما دیجئے کافروں، یہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے، قرآن ہی میں ابو لہب کا نام لے کر کے اسے برا بھلا کہا گیا۔ قرآن نے کہا، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب اور ٹوٹ ہی گیا، ہلاک ہو ہی گیا۔ اور اس کی بیوی کو قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، وہ ابو لہب جانتے کون تھا؟ ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا، نبی کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو قرآن نے، اللہ نے اپنے نبی کے گستاخ کا ذکر قرآن میں کر دیا، قرآن میں اس لیے کیا اور برائی بیان کی، ابو لہب ہی کی برائی نہیں بیان کی بلکہ اس کی بیوی کو بھی برا بھلا کہا قرآن نے۔ کیوں کہا؟ تاکہ قیامت تک جو مسلمان ہوگا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ نبی کے گستاخ کو برا بھلا کہتا رہے گا۔ اب آپ بتاؤ، مسجد میں تبت یدا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، باپ کے مرنے پر پڑھتے ہیں، ماں کے فاتحے میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن میں ابو لہب کو برا کہا گیا ہے، تمہیں برا نہیں لگتا ہے؟ اب بتاؤ کہ جب قرآن میں مکے میں پیدا ہونے اور رسول اللہ کے سگے بھیا کو برا کہا جا رہا ہے, نماز میں برا کہا جا رہا ہے, حرم میں برا کہا جا رہا ہے, عراق میں برا کہا جا رہا ہے, انڈیا میں برا کہا جا رہا ہے, مسجدوں میں برا کہا جا رہا ہے, عیدگاہوں میں برا کہا جا رہا ہے. تمہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر علماء دین اپنے جلسے میں کہتے, مسجد میں اردو زبان میں کہتے تو لوگ چراغتا ہو جاتے ہیں, کہتے مولانا لوگ آج بھی بڑے پچھڑے ہوئے ہیں, دیکھیے دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اللہ کی کتاب فرما رہی ہے. نبی نے اسے پڑھا, صحابہ نے پڑھا, ائمہ نے پڑھا, غوث و خواجہ نے پڑھا, بزرگوں نے پڑھا, ائمہ مجتہدین نے پڑھا. آج تک کسی نے نہ کہا کہ قرآن نے غلط کہا ہے. جب کسی نے یہ نہ کہا کہ قرآن نے غلط کہا تو آج کہاں کہ وہ مسلمان آ گئے ہیں. کیسے مسلمان ہیں, انہیں اپنے عقیدے کا احتساب کرنا چاہیے, انہیں اپنی فکر کا احتساب کرنا چاہیے. آپ کیسے چاہنے والے ہو اپنے نبی کے کہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ آپ اپنا رشتہ بناتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خشکی اور تری میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے الزانیت والزانی, یعنی زنا کرنے والے اور زنا کرانے والی, یعنی بلتکار کرنے والا مرد اور بلتکار کرانے والی عورت, دونوں کا نام لے کر کے کہا گیا ہے قرآن پاک میں. اسی طرح چور اور چورنی, یعنی مرد چوری کرے اس کا بھی تذکرہ ہے, عورتیں چوری کرے ان کا بھی تذکرہ ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں. اسی طرح سے بہت سارے معاملات, حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ مسلمانوں تم پر اللہ نے حرام فرمایا ہے. کیا حرام فرمایا ہے؟ خون حرام فرمایا ہے, مردار کو حرام فرمایا ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے, قرآن نے کہا ہے کہ سور کا گوشت حرام فرمایا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب آپ بتاؤ, آپ قرآن پڑھتے ہیں, مسجد میں پڑھتے ہیں, مسجد میں تلاوت کرتے ہیں, اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں, آپ چونکہ عربی زبان نہیں سمجھتے, ورنہ نہ معلوم آج کے لوگ کیسے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اعتراض کرتے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب باتیں قرآن میں کیوں لکھ دی ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, ایمان نام ہے کہ جو اللہ نے کہا اور اللہ کے پیغمبر نے کہا تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے ماننے کا, اور نبی نے فرمایا یا عمل کیا تو اس پر عمل کرنے کا. نبی کی پیروی کا نام ایمان ہے, نبی کی اطاعت کا نام اسلام ہے, نبی کا ماننے کا نام دین ہے. لیکن آج کا مسلمان اپنی عقل کو کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے قرآن سے دلیل دیا, ہماری سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے, آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی. وہ لوگ بھی تو حدیث پڑھتے ہوں گے, ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے. آپ چاہے جو کچھ بھی کہیں, ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ سوچو کہ کیا ہمارے دماغ کا کوئی کام ہے قرآن یا حدیث میں, یا ہمارے دماغ سے قرآن اور حدیث لکھا گیا ہے, کسی مولانا مولوی کے دماغ سے لکھا گیا ہے؟ نہیں, کسی مولانا مولوی کے دماغ سے قرآن و حدیث نہیں لکھا گیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, حدیث رسول اللہ کا کلام ہے. جو قرآن اور حدیث کے ماننے کا انکار کر رہا ہے, در حقیقت خدا کا انکار کر رہا ہے, رسول خدا کا انکار کر رہا ہے. ماننے کا نام ایمان ہے, بلا چوہ چرا ماننے کا نام ایمان ہے. عقل کی بنیاد پر بہت سارے لوگ پہلے بھی گمراہ ہو چکے ہیں, آج بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے کتنے لوگوں کو آپ غلط کہیں گے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اسی ممبئی سرزمین پر کروڑہا کروڑ لوگ رہتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ کسی مسجد میں 50, کسی میں 100, ایک گھر میں کہیں ایک نمازی ملتا ہے, کہیں تو پورے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اب بتاؤ, جتنے نماز نہیں پڑھتے ان کی اکثریت ہے, تو انہیں صحیح ہونا چاہیے. لیکن نہیں, انہیں کوئی صحیح نہیں کہتا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے اسے صحیح کہا جا رہا ہے. چاہے وہ کم ہو, ایک آدمی نمازی ہے تو اسی کو صحیح کہا جا رہا ہے, ایک داڑھی والا ہے اسے صحیح کہا جا رہا ہے, ایک سچ بولنے والا ہے اسے صحیح کہا جا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, ایک کا عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو اسے صحیح کہا جائے گا, اور ہزاروں کے عقائد اگر باطل ہوں گے تو ان سب کو غلط کہا جائے گا. صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا, یہی ایمان کا تقاضا ہے, یہی اسلام کا تقاضا ہے, اور اس صدی میں یہی ہمارے اعلی حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, قرآن کہہ رہا ہے ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. کہ یہ لوگوں سنو, کون کرے گا آخر یہ کام, کون کرے گا؟ قرآن نے کہا ولا تلبس الحق بالباطل, کہ حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, ولا تکتم الحق, اور حق کو نہ چھپاؤ. یہ دو باتیں کہی گئی ہیں کہ حق کو چھپاؤ بھی نہیں اور یہ بھی نہ کرو کہ حق اور باطل کو ملا دو, یعنی یہ نہ کہو کہ صحیح غلط سب کو برابر کر لیجئے. قرآن نے کہا کہ دونوں کام نہ کرو. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ, باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ نہیں. وانتم تعلمون, باوجود کہ تم جانتے ہو, یعنی جب تمہیں معلوم ہو جائے علم کے باوجود حق اور باطل کو نہ ملاؤ. صلح کلی کیا کرتے ہیں؟ صلح کل کسے کہتے ہیں؟ صلح کل کا معنی ڈکشنری میں اور لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سب کے ساتھ مصالحت کرے. اب اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے, بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سب کے ساتھ میل جول رکھے, جو سب کے ساتھ مصالحت رکھے, جو سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ صلح کلی ہے, یعنی یہ مصالحت کامل چاہتا ہے, سب کے ساتھ مصالحت چاہ رہا ہے. لیکن سنو, اسلام میں ایسے صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام ایسی صلح کو چاہتا ہے کہ جس میں حق حق کے ساتھ ملے, نمازی نمازی کے ساتھ ملے, حق بولنے والا حق بولنے والے کے ساتھ ملے, اچھا اچھے کے ساتھ ملے. آپ بتاؤ کہ کیا آج تک کسی نے کہا کہ دہی اور دودھ دونوں کو ایک میں ملا دو؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. دہی کو دہی میں ملایا جائے گا, دودھ کو دودھ میں ملایا جائے گا, چاول کو چاول میں ملایا جائے گا. ابھی تک کسی نے ایسا کہا کہ بیگن اور مچھلی کو ایک میں ملا کے پکا دو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. کسی نے یہ کہا کہ چاول اور آٹا دونوں ایک میں ملا دو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. دودھ اور دہی اور گوشت اور مچھلی سب کو ایک میں ملا دو؟ ایسا نہیں ہوا. یہ تو اس بے وقوف کا واقعہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایک حلوائی کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس رس گلا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ ایک کلو دے دیجیے. اس نے ایک کلو تول کر کے دے دیا. اس نے کہا کہ کیا کرے؟ تو کہا کہ کوئی بڑا برتن ہو تو اس میں ڈال دیجئے. کہا کہ اس کو کیا کرو؟ کہا کہ میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کیجئے. اس نے بڑے برتن میں ایک کلو رس گلا ڈال دیا. کہا کہ دودھ کی برفی؟ کہا کہ وہ بھی ہے. کہا کہ اس کو بھی ڈال دو. کہا کہ لڈو بیسن کا؟ کہا کہ وہ بھی ہے, اس کو بھی ڈال دو. اس طرح جتنی مٹھائیاں اس کے پاس تھی اس بے وقوف نے سب کو کہا کہ ایک ایک کلو سب اس میں ڈال دو. پھر کہا کہ دودھ ہے؟ کہا کہ ہاں دودھ بھی ہے. تو کہا کہ اس میں ایک کلو دودھ بھی ڈال دو. پھر کہا کہ بڑے کرچھن سے لے کے اس کو چلا دو, آپس میں سب کو ملا دو. سب کو ملا دیا گیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے اس میں سے آپ 100 گرام دے دیجئے. اس کا دماغ خراب ہو گیا. وہ حلوائی کہنے لگا یہ کیا بے وقوفی ہے؟ ارے رسول اللہ الگ بکتا ہے, لڈو الگ بکتا ہے, اور برفی الگ بکتی ہے, دودھ الگ بکتا ہے, یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کوئی بے وقوف آدمی ہیں, ہمیں سب میں سے ملا کر کے 100 گرام چاہیے تھا تو ہم نے ایسا کیا ہے. تو اسی طرح آج لوگ عقیدے کو بھی بنانا چاہتے ہیں. سنو, یہ بے وقوفی کی بات ہے. حلوائی کا دماغ خراب ہو گیا. حلوائی نے ایک جھاپڑ وسیر کیا, کہا کہ بیہودے بھاگ جاؤ ہمارے یہاں سے, تمہارے جیسے کسٹمر کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے جیسے خریدار کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے اس حلوائی کا بڑا نقصان کیا. بلا شبہ مجھے کہنے دیا جائے کہ صحیح اور غلط کو ملانے والے وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں, مصالحت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنے لیے جہنم میں راستہ اختیار کر رہے ہیں. آپ اپنے دشمن کو الگ رکھتے ہو, اپنے بھائی کے دشمن کو الگ رکھتے ہو, اپنے باپ کے دشمن کو الگ رکھتے ہو, اپنے ملک کے دشمن کو آپ دہشت گرد کہتے ہو, اور اپنے عقیدے کے دشمن کو آپ اسے کہتے ہو کہ یہ ہمارا بہنوئی ہے, یہ ہمارا سالہ ہے, یہ ہمارا پیر ہے, یہ ہمارا رشتہ دار ہے. سنو, برائی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. مجرم جرم کرنے والا کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کے اوپر اگر جرم ثابت ہو جائے تو ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں, رشتہ دار الگ ہو جاتے ہیں, بھائی بہن الگ ہو جاتے ہیں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجرم کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں جانا ہوگا, تھانے میں حاضری دینی ہوگی, قانون کے پاس جا کر کے صفائی پیش کرنی ہوگی. کوئی آدمی مجرم کا سپورٹر نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج کے مولوی مولانا, آج کے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں خلط ملت کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے عقیدے میں خلط ملت کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کو ملا دینا چاہتے ہیں. مسلمانوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسے پیر کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے, ایسے مولوی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے, ایسے عقیدے کے حامل امام اور امیر کو قبول نہیں کرنا چاہیے. کوئی امیر ہوگا اپنے گھر کا, کوئی مولانا ہوگا اپنے گھر کا, کوئی پیر ہوگا اپنے گھر کا, کوئی مولانا ہوگا اپنے گھر کا. اب آپ بتاؤ, آج کے زمانے میں ایک نام عبید اللہ اعظمی کا ہے. یہ وہ جناب ہے کہ مذہب کے نام پر جنہوں نے ترقیاں حاصل کی، خوب تقریریں کیا مذہب کے نام پر، یہ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت، سنی مسلمانوں نے سمجھا کہ بڑا سنیوں کا ہمدرد ہے، مسلمانوں نے آگے بڑھایا، جب ان کی تقریریں چمک گئی تو ایک ایک تقریر کے کئی کئی ہزار روپئے نذرانے، اس کے بعد وی پی سنگھ کی حکومت بنی، انہوں نے راجیہ سبھا کی ممبری دے دی، اب وہ کیا پوچھنا ہے، پارلیمنٹ میں کیا پہنچے کہ سب کچھ بدل گیا ہے، اب نہ انہیں مدینے کی چمک دمک، نہ بریلی کی شان و شوکت، کہیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، انہیں صرف مہاراج نظر آ رہے تھے، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے بار بار مہاراج مہاراج وی پی سنگھ کو کہہ رہے تھے، وی پی سنگھ کے ساتھ جب تک رہے ان کی پارٹی ٹوٹ گئی، پارٹی ٹوٹ گئی کام ختم ہو گیا، شرد یادو کے ساتھ گئے ان کا برا حال ہوا، لالو پرساد کے لیے اعلان کیا ان کا یہ حال ہوا کہ پوری پارٹی بہار میں بری طرح ہار گئی، ملائم سنگھ کے ساتھ گئے تو اس سے پہلے جو سرکار تھی اس موقع پر ان کا وہ برا حال ہوا کہ کہیں نام و نشان تک نہیں رہا، امر سنگھ کے ساتھ گئے تو عجیب و غریب ان کی قسمت کہ امر سنگھ جیل میں چلے گئے، اتنے بڑے یہ کامیاب نیتا، اب ظاہر ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوے کو اپنی چال چلنا چاہیے تھا، ادھورا مولوی نیم حکیم خطرے جان تقریر یاد کرنے والا، اب وہ پارلیمنٹ میں پہنچا تو اپنا عقیدہ بھول گیا، اپنا نظریہ بھول گیا، اپنا مسلک بھول گیا، آپ یاد رکھو ایک مولانا کا کام یہ ہے کہ مولانا گیری کرے، ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ کلینک چلائے، ڈاکٹر کلینک چلانے میں کامیاب نہیں ہے تو مولانا گیری کر رہا ہے، مولانا گیری میں کامیاب نہیں ہے تو نیتا گیری کر رہا ہے، اگر تمہیں نیتا گیری ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مسجد اور مدرسے کا اور ٹوپی اور داڑھی کا سہارا کیوں لیا، یہ ٹوپیاں سہارا نہیں ہے، یہ داڑھیاں سہارا نہیں ہے، ہاں یہ سہارا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کا سہارا ہے، یہ ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، ایسے مولوی اب وہی عبید اللہ عاصمی جب اس کی ماں مری تو وہاں ایک جماعت اسلامی کا آدمی گیا، مولوی گیا، وہاں اس شخص نے بیان دیا، مولوی عبید اللہ نے کہا کہ مولانا آپ دیوبند میں پڑھے دیوبندی ہو گئے، میں بریلی میں پڑھا بریلوی ہو گیا، لیکن مسلمان نہیں ہو سکے، معاذ اللہ مسلمانوں معاذ اللہ، بھلا بتاؤ کہ کیا کوئی مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے وہ حقیقت میں مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو، لیکن الحمدللہ ہم تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو شک میں مبتلا ہو مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قابل رحم ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیوبند میں پڑھے دیوبندی ہو گئے اور ہم بریلی میں پڑھے بریلوی ہو گئے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکے، بلا شبہ تم نے خود ہی اقرار کر لیا کہ تم مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن وہ تمہارا خیال ہے، وہ تمہاری حالت ہے، یاد رکھو تمہاری ٹوپی دکھاوے کی ہوگی، تمہاری داڑھی دکھاوے کی ہوگی، وہ پارلیمنٹ کی کرسی حاصل کرنے والی ٹوپی اور داڑھی ہے، یہ داڑھیاں بکنے والی نہیں ہیں، یہ ٹوپیاں بکنے والی نہیں ہیں، سنو ہم بکنے والے مولوی مولانا کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ داڑھیاں اسلام کی عظمت کی نشانی ہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ٹوپیاں بکنے والی نہیں ہیں، تم مسلمان نہیں ہو یہ تم کہہ رہے ہو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بلا شبہ ہمیں ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا اسلام پر خاتمہ ہونا چاہیے، ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اسلام پر اٹھا، اب ایسے ایسے مولویوں کو لوگ بلا رہے ہیں اپنے جلسوں میں، وہ کہتے تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، ارے تقریر کرنے کے لیے تو فلم والے بہت اچھی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں، یاد کر کے وہ بہت سارا ایکشن اور بہت ساری ایکٹنگ اداکاری کر لیتے ہیں، یاد رکھو کہ اسلام میں اداکار کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں غلام بافقا کی ضرورت ہے، غلام احمد مختار کی ضرورت ہے، ہمیں اداکار نہیں چاہیے، غلام احمد مختار چاہیے، کون ہمارے آقا ہیں، کون ہمارے اصلی آئیڈیل ہیں، ہمارے اصلی آئیڈیل حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، ہم انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آپ لچھے دار تقریروں پہ جاتے ہیں، آپ تو مولانا بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑے خوبصورت مولانا دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی، ان کا چہرہ دیکھ کر کے، ظاہر بہت سارے لوگ گورے ہیں، انگریزوں کے یہاں چلے جاؤ سب کے سب گورے ہی گورے ہوتے ہیں، بچہ جوان بوڑھا سب گورے ہی گورے ہوتے ہیں، تو گورا ہونے کے سبب سے آدمی نیک نہیں ہو جاتا ہے، گورا ہونے کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے آدمی اچھا نہیں ہو جاتا ہے، آپ اداکاروں کی اداکاری پہ نہ جاؤ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے یہاں آتے ہیں تو آپ کے جیسی تقریریں کر کے جاتے ہیں کہیں اور گئے انہیں بتا دیا گیا کہ ہاں اس طرح نہ بولیے گا, تو وہاں انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہو ویسا ہم بول دیں گے, آپ کہو کہ یہاں پہ یہ بولنا ہے ہم وہاں وہ بول دیں گے. علماء کا یہ کام نہیں ہے, علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء حق بولے, جو صحیح ہے اسے بولے تاکہ عوام جانے. ہمیں لوگوں کو نہیں خوش کرنا ہے, اگر ہمارا خدا خوش ہو گیا, ہمارا خدا راضی ہو گیا, نبی کے نہ اللہ کے نبی اگر خوش ہو گئے تو یاد رکھو کہ ہماری تقریر کامیاب ہے, ورنہ ہم زندگی بھر تقریریں کرتے رہ جائیں, زندگی بھر ہم دعا درود کرتے رہ جائیں, اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. آج بہت سارے ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں, بہت سارے ایسے مولانا پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کے گستاخوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جاتے پیتے ہیں, عوام سے کہتے ہیں کہ آپ الگ رہیے, ان کو چندہ نہ دیجیے گا, آپ الگ رہیے, ان سے مرید نہ ہوئیے گا. کیوں؟ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ فتوا صرف رکشا چلانے والوں کے لیے ہے, پان بیچنے والوں کے لیے ہے, تجارت کرنے والوں کے لیے ہے, مالداروں کے لیے ہے؟ کیا یہ فتوا مولویوں پہ نہیں لاگو ہوتا ہے, پیروں پہ نہیں لاگو ہوتا ہے, مقرروں پہ نہیں لاگو ہوتا ہے, شاعروں پہ نہیں لاگو ہوتا ہے؟ ارے وہ نادان آپ کو دوسروں سے روک رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ کہیں ان کا نذرانہ دوسرے کے پاس نہ چلا جائے, دوسری جماعت میں نہ چلا جائے. لیکن جب ان کی دعوت کی بات آتی ہے تو جہاں بڑھیاں دسترخوان مل جائے وہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. نہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سنی ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں کون مسلمان ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں کون عیسائی ہے, نہ وہ دیکھتے ہیں کون یہودی ہے. سنو, مسلمان وہ ہے جو نبی کا سچا پیروکار رہے. آپ بتاؤ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بہتر قرآن کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے تھے, نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ ذرا سوچو توریت کون سی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا, سرکار کا چہرہ زرد پڑنے لگا. حضرت عمر کی نظر اٹھی, آپ نے دیکھا کہ نگاہ نبوت پریشانی کے آثار, سرکار کا چہرہ خشک ہو گیا. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, کیا توریت کتاب اللہ کی نہیں ہے؟ تو نبی نے فرمایا, بلا شبہ اللہ کی کتاب ہے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ نبی نے فرمایا, بلا شبہ اللہ کے پیغمبر ہمارے بھائی تھے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا حضرت موسیٰ کا دین صحیح نہیں؟ نبی نے فرمایا کہ بلا شبہ حضرت موسیٰ کا دین صحیح تھا, سچ تھا. لیکن حضرت عمر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, پھر یہ آثار کیوں, آپ کا چہرہ کیوں بدل گیا, متغیر کیوں ہوا؟ ہم تو کلام الہی پڑھ رہے ہیں, توریت پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر, آج اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو انہیں بھی میرا کلمہ پڑھنا ہوتا. اس سے کیا یہ پتا نہیں چلا کیا اب کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ توریت کا مطالعہ کرے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ نہیں چاہیے کہ وہ انجیل کا مطالعہ کرے؟ اس لیے کہ قرآن سب کا مجموعہ ہے. قرآن جب نازل ہوا تو اب قرآن کے بعد ایک مسلمان کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ مجھے کہنے دیا جائے کہ اب علماء امت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور عالم اور ڈاکٹر اور پروفیسر اور امیر کی طرف ایک مسلمان کو متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ کون علماء ہیں؟ جو سچ بولنے والے علماء ہیں, جو حق بولنے والے علماء ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک غریب مسلمان کو دیکھے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, لیکن جب ایک مالدار کا چہرہ دیکھ لے, بڑی زکات دینے والے, بڑے چندہ دینے والے کا چہرہ دیکھ لے, اچھے دسترخوان والے کا چہرہ دیکھ لے, تو فوراً ہی اس کا فتویٰ بدل جائے, مسئلہ بدل جائے. ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں, ایسے مقرر پیدا ہو گئے ہیں, ایسے پیر صاحب لوگ پیدا ہو گئے ہیں, ایسے مدرسے والے پیدا ہو گئے ہیں. انہیں کو صلح کلی, صلح کلی کہا جاتا ہے, جو صحیح اور غلط دونوں کو ملانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے, اپنے نبی کے دین کا محافظ ہے, اپنی کتاب کا محافظ ہے. دنیا میں جتنے فتنے اٹھتے رہیں گے, ہر فتنے کا جواب قرآن سے دیا جاتا رہے گا, مذہب اسلام کے سچے پیروکار دیتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہابیت کا فتنہ اٹھا, نیچریت کا فتنہ اٹھا, قادیانیت کا فتنہ اٹھا, اور نہ جانے کتنے فتنے اٹھے, غیر مقلدیت کا فتنہ اٹھا. اعلیٰ حضرت نے تمام محاذوں پہ قائم کیا, تمام محاذوں پہ آپ نے مقابلہ کیا اور ہر فتنے کا جواب دیا. آج کے زمانے کا فتنہ صلح کلیت ہے. آج کے زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ سب کو ملا دیا جائے, کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے. مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں, آج بھی ضرورت ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے کہ صحیح کیا ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے, جو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, جو خواجہ غریب نواز کا نام لیتا ہے, جو ان کو اللہ کا ولی مانتا ہے, جو مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسا وہ مخدوم ماہم کا چاہنے والا ہے کہ وہ مخدوم ماہم کو مانتا ہے کہ وہ حاجت روا ہیں, اللہ کے ولی ہیں, لیکن وہیں پر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی ان میں طاقت نہیں ہے, یہ مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا ہے, معاذ اللہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ حاجت روا ہیں, یہ زندہ ہیں, یہ ہماری فریاد کو پہنچتے ہیں, اور وہیں پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. آپ بتاؤ دونوں میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو تم صحیح نہیں ہو یا وہ صحیح نہیں ہے. اگر تم دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتے تو تم دونوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح سے ایک کانگریس والا ایک سماج وادی والے کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا ہے, بہوجن سماج والا ایل جے پی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا ہے, جب یہ دو پارٹی والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے, دونوں کا باعلاج الگ ہے, دونوں کا دستور الگ ہے, دونوں کا منشور الگ ہے, دونوں کا پلان الگ ہے, دونوں کے منصوبے الگ ہیں. دو پارٹی والے ایک جگہ نہیں جمع ہو رہے ہیں, بھلا بتاؤ دو عقیدے والے ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں, وہ حاجتیں پوری فرمایا کرتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے, عمر کے مٹی میں مل گئے ہیں, بھلا بتاؤ دونوں کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ میں تو ایک جگہ نہیں مان سکتا ہوں اور نہ دونوں کو ایک ساتھ سمجھ سکتا ہوں. یہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے. مسلمانوں آج چہار طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. یہ دنیا ہے. جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے ہی تو کہا تھا کہ پروردگار ہم نے بڑی یہ بات کی, بڑا روزہ نماز کیا, بڑے سجدے کیے, بڑی عبادتیں کی, کچھ تو بدلہ ہونا چاہیے. اللہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم تیرے نیک بندوں کو بھٹکائیں گے. قرآن شیطان نے یہ نہ کہا کہ ہم گناہگاروں کو بھٹکائیں گے, قرآن نے کہا تیرے نیک بندوں کو بھٹکائیں گے, ایمان والوں کو بھٹکائیں گے. کس نے کہا؟ شیطان نے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے آپ صحیح ہوتے تو آپ ہی میں سے لوگ کٹ کٹ کے کیوں جاتے؟ تو ہم صحیح ہیں تبھی تو انہی میں لوگوں کو شیطان بھٹکا رہا ہے. جو غلط ہے پہلے سے اس کو شیطان کیوں بھٹکائے گا؟ جو صحیح ہے اس کو بھٹکائے گا, جو غلط ہے اسے کیوں بھٹکائے گا؟ غلط کو شیطان نہیں بھٹکاتا, اس لیے وہ جانتا ہے کہ ہمارا کام خود یہ کر رہے ہیں, جو کام مجھے کرنا تھا یہ خود ہی کر رہے ہیں. تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ پروردگار ہم آدم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے ہیں, تو آدمیوں کو ہم بھٹکانے کا کام کرتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے بندے نیک ہوں گے, سچے ہوں گے, ہرگز ہرگز وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے بلکہ وہ تجھے دھتکار دیں گے. تو یہ تو شیطان نے اسی وقت کہا تھا. تو آج بھی نیکوں کو بھٹکایا جا رہا ہے, ایمان والوں کو بھٹکایا جا رہا ہے, سچے عقیدے والوں کو بھٹکایا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کے سچے چاہنے والوں کو بھٹکایا جا رہا ہے, غوث و خواجہ کے سچے ماننے والوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. انہیں کیوں بھٹکایا جائے گا؟ وہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں, وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں, وہ گمراہ بددین ہیں, وہ راستے سے پھرے ہوئے ہیں, انہیں بھٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چار طرف سے فتنے ہیں, کہیں مشرکین کا فتنہ ہے, کہیں منافقین کا فتنہ ہے, کہیں یہود و نصارہ کا فتنہ ہے, کہیں بے حیائیوں کا فتنہ ہے, کہیں بدعمالیوں کا فتنہ ہے, ہزار طرح کے فتنے ہیں. آپ سڑکوں پہ نکلو, گناہ چاروں طرف سے دوڑتا ہے کہ آدمی کو جکڑ لے. دنیا سج سمر کر کے آدمی کے پاس آ رہی ہے کہ ہمیں استعمال کرو, ہمیں قبول کرو. گناہ سامنے ہو رہا ہے. کل تک آپ نہیں دیکھتے تھے کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, ان کی مائیں اور بہنیں جلدی گھر سے نہیں نکلتے تھے. ہر گھر میں عورتیں, یہ صرف اسلام ہی کا حکم نہیں ہے بلکہ ہندوستانی تہذیب کے مطابق بھی عورتیں, اور یہود و نصارہ کے ابھی عورتیں اندر رہتی تھیں. لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے کہ چاہے یہود و نصارہ ہو یا ہندوستان زبان ہو، ہر جگہ کی تہذیبیں بدلی جا رہی ہیں، مذاہب میں لوگ دخل دے رہے ہیں، عقائد کو لوگ بدلنے پر تلے ہوئے ہیں، گویا کہ گناہ کرانے کے لیے شیطان اور شیطان کے حواری، شیطان کے ماننے والے چاروں طرف سے سو تب جگو تب آدمی سوتا ہے، ٹیلی ویژن سامنے ہے، گناہ کرتے ہوئے سوتا ہے، جگتا ہے تو فوراً ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے۔ آج تو عجیب و غریب بات ہے کہ کل تک کوئی مسلمان کیا، کوئی غیر مسلمان بھی نہیں کہتا تھا کہ ٹی وی ٹیلی ویژن میں ثواب ہے، لیکن آج عجیب و غریب بات ہے، آج مولانا مولوی کہے جانے والے لوگ شہرت کے لیے کہ بھائی ٹیلی ویژن کے ذریعے اب دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ آپ بتاؤ کہ خواجہ غریب نواز جب آئے تھے کون سا مائک تھا، کون سا ٹیلی ویژن تھا، کون سا اخبار تھا، کون سی حکومت تھی؟ اللہ کا ایک بندہ اس ملک کا نہیں ہے، ملک فارس سے آ رہا ہے، لیکن نبی کا ایک شہزادہ ایران سے چل کر کے ہندوستان آیا ہے، اپنا اخلاق لے کر کے آیا ہے، اپنا کردار لے کر کے آیا ہے، اسلامی تہذیب لے کر کے آیا ہے، قرآنی آیات لے کر کے آیا ہے، رسول کی سیرت لے کر کے آیا ہے، صحابہ کا کردار لے کر کے آیا ہے، اسلام کا ابدی پیغام لے کر کے آیا ہے، جس راستے سے گزر گیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بھیڑ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پتھر کے پجاریوں نے خواجہ غریب نواز کے نام پر کلمہ پڑھ لیا تھا اور کہا تھا کہ جب محمد عربی کا غلام ایسا ہو سکتا ہے تو اس آقا کے علوی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اس کے مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، جب خواجہ 700 سال کے بعد اتنا نرالا ہے تو اس دین کا لانے والا پیغمبر کتنا نرالا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقشے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ پیغمبر کتنا لاجواب ہے، وہ رسول کتنا بے مثال ہے، وہ کیسے بے نظیر ہیں، وہ آقاؤں کے آقا ہیں، سیدوں کے سید ہیں، کون ہے ان کا چاہنے والا؟ سچا وہ چاہنے والا ہے جو فکر و نظر کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی جو ان کی سچی پیروی کرتا ہے، ہمارے رہنما وہ ہیں، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، کسی ملک کے نیتا اور ہیرو ہیروئن اور کرکٹر کو ہمارا رہنما نہیں بنایا گیا ہے، اپنے نبی کو آپ اپنا رہنما جانیے، اور نبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو نبی کے بعد ابو بکر کو جانشین بنایا گیا، ان کے بعد عمر کو جانشین بنایا گیا، اب کوئی کہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ابو بکر کو نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، جو عمر کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، جو عثمان کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، جو علی کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، جو امام اعظم کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، جو غوث اعظم کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، اور جو خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، جو مخدوم ماہم کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، اور مجھے کہنے دیا جائے جو اس زمانے میں امام اہل سنت اعلی حضرت کو نہیں مانتا، مفتی اعظم کو نہیں مانتا، تاج الشریعہ کو نہیں مانتا ہے، وہ سچے دل سے نبی کا ماننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو کام تاج الشریعہ کر رہے ہیں مفتی اعظم نے کیا، اعلی حضرت نے کیا، یہ وہی کام ہے جسے کبھی مخدوم ماہم نے کیا تھا، مخدوم سمنانی نے کیا تھا، خواجہ غریب نواز نے کیا تھا، غوث پاک نے کیا تھا۔ مسلمانوں یہ سلسلہ ہے ہمارے لیے، اسی سلسلے پہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اسی سلسلے پہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تقریروں کا کیا فائدہ، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کی پوری کتاب نازل ہو گئی اور پوری دنیا کے سارے لوگ مسلمان نہیں، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ نہیں کہتے، 6 ارب سے زیادہ دنیا میں آبادی ہے انسانوں کی، لیکن کیا 6 ارب کے 6 ارب سے مسلمان ہو گئے، سب قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں، سب قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ سب کو تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کو یہ کہہ کے نہیں انکار کرتے کہ سارے لوگ قرآن کے پڑھنے سے ہدایت نہیں پائے، تو بلا شبہ مجھے کہنے دیا جائے کہ سارے لوگ جب قرآن پڑھ کر کے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو آج کے علماء کرام یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، حجت اسلام سرکار مفتی اعظم، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، فاضل اور آج کے زمانے میں حضور تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم ہند وارث علوم امام احمد رضا کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، آدمی اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم حشمتی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم برکاتی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم قادری، کیسے چشتی برکاتی ہو، کیسے رضوی ہو؟ تمہارا پیر کہہ رہا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، تم نے بڑا سا ٹی وی نہیں ٹیوا لگا رکھا ہے، اور اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو اپنے گھر میں پورا فلم کا کارخانہ کھول لیتے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تاج الشریعہ سے مرید ہیں، ہم مفتی اعظم سے مرید ہیں، ارے رضوی لگانے سے کوئی رضوی نہیں ہوتا ہے، کوئی حشمتی لگانے سے حشمتی نہیں ہوتا ہے، برکاتی لگانے سے برکاتی نہیں ہوتا ہے، اصلی برکاتی وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا آل رسول احمدی نے فرمایا تھا، جب اعلیٰ حضرت مرید ہوئے تو حضرت سیدنا آل رسول احمدی نے فرمایا تھا کہ آج میری وہ فکر دور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا کہ آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا احمد رضا لایا ہوں۔ کون ہے برکاتی جو اپنے نام کے آگے برکاتی لگاتا ہے؟ میں کہتا ہوں چاہے وہ کسی کا ہی مرید ہو، چاہے جہاں سے ہو کر کے آیا ہو، اگر سیدنا آل رسول احمدی کے اس قول کا ماننے والا نہیں ہے، پیروکار نہیں ہے، وہ برکاتی نہیں ہو سکتا ہے، وہ رضوی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو رضوی ہے وہی برکاتی ہے، جو برکاتی ہے وہی رضوی ہے، لیکن برکاتی اور رضوی اور حشمتی وہی ہے، قادری اور چشتی وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پیروکار۔ اور آخری بات عرض کر دوں کہ یہ سب باتیں تو عقائد و نظریات کی ہیں، لیکن سنیوں، حنفیوں، قادریوں، چشتیوں، رضویوں، برکاتیوں، حشمتیوں، اشرفیوں، آپ ذرا سوچو کہ کوئی پیر، کوئی مولانا کہ اللہ کے رسول کی شریعت سے الگ ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا یا ہمارے مولانا نے کہا، تو کسی مولوی مولانا کی کیا نبی کی بارگاہ میں کوئی گنجائش ہے؟ اگر وہ نبی سے بغاوت کرے، نبی کی شریعت سے بغاوت کرے، نبی کے قانون سے بغاوت کرے، اب چاہے جتنا بڑا پگڑ باندھ کے آئے، جتنی بڑھیا تقریر کر لیتا ہو، جتنی اچھی اداکاری کر لیتا ہو، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ رونے کا ناٹک کرتے ہیں؟ ابھی خوب ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رونے لگتے، تو یہ تو ناٹک کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، رونے کے لیے ایک ماحول چاہیے، رونے کے لیے ایک سچویشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو چوٹ لگے، آپ کو درد ہو، آپ کو غم لاحق ہو، تب آدمی کی آنکھ بہتی ہے، ایسے نہیں آنکھ ڈبڑواتا۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے بالکل ہنس رہا ہے اور اچانک رونے لگے، اور وہ بھی اسی طرح رہا ہے جسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی آفت آ گئی ہے؟ تو یہ ایسے لوگ روتے نہیں ہیں، بلکہ یہ رونے کا ناٹک ہے۔ تو ناٹک اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے، اور سچائی یہ ہے کہ جسے آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، کیسا سنی مسلمان ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیسا سنی مسلمان ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھے ہوا ہے، کیسا سنی مسلمان ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر نہیں کرتا ہے، کیسا سنی مسلمان ہے کہ آزان ہوتی رہتی ہے اور وہ مسجد کے کنارے سے آنکھ بچا کر کے گزر جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ اپنے طرز عمل سے اسلام اور سنیت کو بدنام نہ کرو، اپنے بزرگوں کو بدنام نہ کرو۔ غلطیاں آپ کرتے ہو، بدنام ہمارا مسلک ہوتا ہے، بدنام ہمارے علماء ہوتے ہیں، بدنام ہمارا مذہب ہوتا ہے، بدنام ہماری جماعت ہوتی ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام کی شریعت کو بدنام نہ کرو، رسول خدا کے دین کو بدنام نہ کرو، مسلک و مذہب کو بدنام نہ کرو، بلکہ خود سدھرو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے بھائیوں اور رشتے داروں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ ہے اور بہتری ہے، ورنہ تو آپ جانتے ہو کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سبھی کے لیے، یاد رکھو کسی کی گنجائش وہاں نہیں چل رہی۔ کوئی وہاں دادا گیری، کوئی وہاں نیتا گیری، کوئی دولت اور کسی طرح کی کوئی سیاسی سبندی اللہ کے کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پردھان منتری مر جاتا ہے کہ نہیں؟ پردھان منتری کی روح نکل جاتی ہے، بادشاہ مرتا ہے، بادشاہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ فوج، ساری چیزیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو بادشاہ بھی مر جاتا ہے، بڑے بڑے بڑی بڑی حکومتیں گر گئیں۔ تو کون ہے طاقت؟ وہ طاقت وہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو اس اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے لیے تیار رہو، مسلمان ہو تو ایک مسلمان کے لیے سچا مسلمان ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھے، پانچ وقت کی نماز پڑھے۔ آج بڑی لمبی چوڑی باتیں دین کی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے، پان کھاتے ہوئے ہو رہی ہے۔ آدمی کو اپنے گھر کے حالات کا علم نہیں ہے، لیکن کہتا ہے نہیں یہ دین میں نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مولانا لوگوں نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ اپنے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، اپنے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد بیوی نے چار سنایا، وہاں سر جھکا کے چلا آ رہا ہے باہر، اور باہر بھاگ کر کے آیا تو سب کی اصلاح کر رہا ہے، پورے زمانے کی اس کو خبر ہو جاتی ہے اور ساری دین کی باتیں اسے ہی سمجھ میں آنے لگتی ہے، سات طبق اس کے روشن ہو جاتے ہیں۔ گھر میں گیا بیٹے بیٹیوں کے سامنے کچھ نہیں چلے، لیکن یہاں آیا تو مار یہ سنو وہ سنو، ایران تران عرب، ہم مکے میں گئے، ہم یہاں گئے وہاں گئے، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ ارے تمہارے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکشہ والا رکشے پہ دال لادو دال لے کے جا رہا ہے، چاول لادو چاول لے کے جا رہا ہے، کتابیں لادو کتابیں لے کے، تو کیا مطلب؟ وہ کیا بہت بڑا بیوقاری ہو گیا یا بہت بڑا عالم ہو گیا؟ تو رکشہ چلانے والا ہے، 50 روپیہ اسے ملنا ہے، چاہے چاول لے کے جائے، چاہے کتاب لے کے جائے، چاہے کوڑا کرکٹ لے کے جائے، چاہے لوہا لکڑ لے کے جائے، وہ تو جو ہے وہی رہے گا۔ تو آپ اگر سچے مسلمان نہیں ہو تو زیادہ اپنے دماغ کے استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو علماء کہیں اس پہ عمل کریں، اور جو آپ کے بزرگوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ زمانہ بدلنے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں تو اسلام میں کچھ بدلاؤ آنا چاہیے، یہ بدل جانا چاہیے۔ تو اب سوچو کہ پانچ وقت کی نمازیں 1400 سال سے آ رہی ہیں، حالات کو کچھ ایسا بدلو کہ پانچ وقت یہ ختم ہو جائے، تاکہ سب لوگ ہی فری ہو جائیں، داڑھی سے فری کر دو، روزہ سے فری کر دو۔ کیوں بھوکے رہے؟ کھانا گھر میں ہے، کہو کہ غریب لوگ صرف روزہ رکھے، مالدار کو روزہ رکھے، گھر میں کھانا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ 2 لاکھ روپیہ لگا کر کے آدمی جائے گا ایک گھر کا طواف کرنے کے لیے، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ دوڑنے کے لیے کیوں مسلمان جائے گا؟ حالات بدل گئے، کہو کہ یہ ہندوستان میں ہم گیٹ آف انڈیا کا جا کے طواف کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کی ایک ایک سنت، اسلام کا ایک ایک قانون، نبی کا ایک ایک طریقہ، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا، آج بھی یہ علماء کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس کی حفاظت کرے۔ اسی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بھلائی ہے۔ جو مانے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدن عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات